نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر سورة يونس مکی صورت ہے، 11 رکوعات، 109 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 10ویں اور نزولی اعتبار سے 51st نمبر پر آنے والی صورت ہے. اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا اشارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. مقام نزول جو شان نزول ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بالکل اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی مکی دور، درمیانہ دور ہے مکہ کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن اور مخالفت شروع ہو چکی تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا کر یہ بتایا گیا کہ آپ ہجرت میں اللہ کے حکم کا انتظار کریں اور صبر کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. اور اس کا بنیادی مضمون دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہیں میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کو چونکا دے، جو مان لے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. منکرین یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے اور کاہن ہونے کے اعتراضات. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلبہ فرما ہوا کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو. کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہ کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. کیوں؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، استغفر اللہ ربی، دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، چمک کو چاند کو چمک دی، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی. کیوں کی مقرر؟ تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخ کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد پیدا کیا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں کے درمیان پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ ان کی برائیوں کی وجہ سے جس کو وہ کماتے ہیں وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے بہیں گی اور وہاں ان کی صدا ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، اور ان کی دعا ہوگی سلام سلامتی ہو، اور ان کا ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے حکم سے جنتیوں پر تسبیح ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے دنیا میں بندوں پر سانس، یعنی جیسے دنیا میں ہم آسانی اور سہولت سے سانس بغیر سوچے بغیر ریئلائز کیے ہم خود سے خود سانس لیتے جاتے ہیں، ویسے جنتی خود سے خود اللہ کی تسبیحات کرتے رہیں گے. اگر کہیں لوگوں کے ساتھ اللہ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو آخرت کی فکر نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں. انسان کا حال یہ کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہمیں پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کسی برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. لوگوں، تم سے پہلے قومیں جن کو ہم نے اپنے زمانے میں عروج دیا تھا ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور اپنے رسولوں اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمانی نالا کر دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو ان زمین میں ان کی جگہ بسایا. کیوں بسایا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. کافروں، اللہ کے نافرمانوں، سرکشوں کا ایک جملہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو بدلنے کی کوششیں اور جسارتیں. جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک انلائٹنڈ اسلام بنانے کی ضرورت ہے، ایک ماڈریٹ اسلام بنانے کی ضرورت ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں قرآن کے احکامات، سود کے احکامات، پردے کے احکامات، یہ سارے احکامات جب بتائے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آج کے دور کے لیے تھوڑے، یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس زمانے میں احکامات نازل ہوئے تھے، اس دور کے لوگوں کے لیے تھے، اور آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے ذہنی طور پر، سائنسی طور پر، اتنا ارتقا اور اتنے منزل جو ہے وہ انسان نے مراحل طے کر لیا سائنٹیفکلی، اور ہر لحاظ انسان چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا، اور یہ قرآن پڑھانے والے وہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کے اندر اجتہاد کی ضرورت ہے، قیاس کی ضرورت ہے، اور ہمیں انلائٹنڈ اسلام بنانے کی ضرورت. یہ اجتہاد اور قیاس کی باتیں کرنے والوں کو اگر کوئی پوچھے تو یہ شریعت کے قیاس اور اجتہاد کے تصورات کی ابجد کو اے بی سی کو بھی نہیں جانتے. یہ کہہ دینا کہ قرآن کے احکامات پر اجتہاد اور قیاس کرنے کی ضرورت ہے، یہ پتہ ہی نہ ہونا کہ اجتہاد اور قیاس ہوتا کب ہے. ارے اجتہاد اور قیاس تو تب ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد نبوت پر مہر لگا دی تھی. رسالت اور نبوت پر مہر ہے. اللہ نے قرآن کے حوالے سے فرما دیا کہ یہ دین میں نے اکمل تو اتمم تو کر دیا ہے، اور اسی قرآن کے دیے ہوئے لائف کوڈ کو میں نے رضی تو لقم الاسلام دینا کر دیا ہے. اب قیامت تک اس میں کسی چینج اور کسی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہے. اب یہ قدمی کلام ہے اور یہی رہے گا قیامت تک، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی نہ جسارت اور نہ ہی اجازت ہے. تو لہذا اجتہاد اور قیاس تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اس دور کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو وہ احکامات دیے نہیں گئے. جیسے آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں آرگن ٹرانسپلانٹس ہیں، آئی ڈونیشنز ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے واضح احکامات موجود نہیں ہیں. تو پھر حدیث اور قرآن کے کچھ احکامات لے کر پھر مجتہدین ایک کانسیپٹ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ ان چیزوں پر ہے جس پر واضح حکم موجود نہیں ہے. تو لہٰذا باقی ایک احکامات کو بدلنا اجتہاد اور قیاس کے حوالے سے اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اللہ جیسے قرآن نازل کیا ہے اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ ہمیں حفاظت میں کردار ادا کرنے والیاں اور قرآن کے ایک ایک حکم کی حکمت کو سمجھ کے اس کو اپنی ذاتی زندگی میں رائج کرنے والیاں بنا دے. ان سے کہو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بجائے کوئی اور کلام لے آؤ، ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے میں اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں نا. تم اسادِ کلمین مجھے سمجھتے تھے نا, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلا نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان, اور کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنائے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا, تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے. اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کرتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی تری میں چلاتا ہے جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو تو یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے انحراف کر کے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے, اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتی بنی سبری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یہی حالت ہماری زندگی کی ہے. انسان دنیا کی زندگی میں آتا ہے اور کھاتا ہے پیتا ہے, جوان طاقتور قوت والا نوجوان بنتا ہے. یہ نوجوان کی طاقت اس کو اس کے والدین کو خوش کرتی ہے. جیسے جیسے عمر چلتی رہتی ہے موت کی ہوا چلتی ہے دن میں رات میں, اور اس کی ساری طاقتیں قوتیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. کھیتی خشک ہو کے بھسمن کے اڑ جاتی ہے. نوجوان جو ہے وہ بوڑھا ہونے سے پہلے موت کے وقت کیا ہے وہ بھی اس کھیتی کی طرح اڑ کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے اور سمجھنے والے. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے, جو اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر ہدایت کے رستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے. اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل, ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہو رہی ہوگی, کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا ہم ان سے کہیں گے کہیں ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے، اور تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو، کون تمہیں زمین اور آسمان میں رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت، یہ بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس سارے کائنات کے عالم کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی آ گئی کہ وہ مان کے نہیں دیں گے۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کون ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی؟ کہو، وہ تو صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی تخلیق میں دہرائے گا۔ پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی اور اطاعت کی جائے، یا وہ جو خود راہ پاتا ہی نہیں الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ پورا نہیں کرتا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لی جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کے جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا نا، یہ پہلی دفعہ قرآن میں سورہ یونس میں آیا تھا، تو نزولی اعتبار سے یہ پہلی دفعہ مشرکین مکہ کو، جو قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے تھے، ان کو پہلی دفعہ جو چیلنج دیا گیا ہے یہاں پر، اور آخری دفعہ جو چیلنج دیا گیا تھا وہ مدنی سورہ سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے کہا جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خام مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا، جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے، ان ظالموں کا انجام کیا ہوا؟ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ان مفسدوں میں نہ بنانا۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تم بہروں کو سناؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں، مگر کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں کہ نہیں لوگ؟ دنیا کے لباسوں میں، یہاں کی کوٹھیاں، یہاں کی جائیدادیں، یہاں کے زیورات، یہاں کی شادیاں اور بیاہ، آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یہی زندگی، دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی کہ گویا ایک گھڑی بھر ٹھہرے ہیں۔ اور کس لیے ٹھہرے ہیں؟ بس آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے ہیں۔ اللہ یہ دنیا کی زندگی جتنی اہم ہے اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور قیامت کے دن یہ دنیا کے رشتے ناطے جو اتنے امپورٹنٹ لگتے ہیں، وہ قیامت کے دن یہ دنیا کے رشتے ناطے ایسے لگیں گے کہ ہم تو گھڑی بھر ایک دوسرے کو ملنے جلنے کے لیے رکے تھے. وہ دنیا کے رشتے ناطے جن کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، جن کی ناراضگی کی فکر اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کی فکر ختم ہو جاتی ہے، جن کی تنقید، جن کے مزاق، جن کی سوال کی پرواہ اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوال کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سارے رشتے قیامت کے دن ایسے لگیں گے کہ بس ہم تو آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے ہیں. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا اور وہ ہرگز راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ پوری کب ہوگی؟ یعنی قیامت کے دن کا اور حساب کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے نا، اور عذاب کا تذکرہ آ رہا ہے. تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اچھا پھر یہ ہوگا کب؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچائے؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا، کیا تم اللہ کا عذاب جب تم پر آ پڑے گا کیا تم اس وقت اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس قیامت کو یا اس اللہ کے عذاب کو ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے اللہ کی نافرمانی کا ظلم کیا ہے اس کے پاس ساری زمین کی دولت بھی ہو، تو اس عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دینے پر راضی ہو جائے گا. قیامت کے دن جب جہنم کا عذاب آنکھوں کے سامنے آئے گا نا، تو اس دن تو وہ کہے گا میرے سے ساری دنیا کی دولت لے لو، لیکن دنیا کی زندگی میں صرف اللہما اجرنا من النار کی دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ نجات ہو جائے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نہ مال لگاتے ہیں، نہ وقت لگاتے ہیں، نہ اطاعت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے نا تو پھر دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر جانتے ہی نہیں ہے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اس ہی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. تو لوگوں اب تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے شفاء لما فی الصدور، وہ جو کینے ہیں، تکبر ہیں، حسد ہیں، قدورتے ہیں، ہر قسم کی نافرمانی اور سرکشی کے جذبات ہیں، حرص، خوص، طمع، لالچ ہے، دنیا کی محبتیں، دل بیمار ہوتا ہے، نفاق کی بیماری ہے، یہ سارے شرک اور کفر، یہ دل کی حالتیں. قرآن میں ان بیمار دلوں کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہو، قرآن کی تعلیم کے جو موتی اور خزانے تم سمیٹ رہے ہو، یہ جو موتی مونگے جواہر تم قرآن کی محفل میں سمیٹ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. دنیا تو پتہ نہیں باہر کی دنیا کیا کیا سمیٹ رہی ہے، لوگ ڈالر سمیٹ رہے ہیں، مال سمیٹ رہے ہیں، سونے چاندی جواہرات سمیٹ رہے ہیں، لیکن قرآن کی محفل میں بیٹھ کے جو تم سمیٹ رہے ہو نا، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا سمیٹ رہی ہے. اللہ مرتے دم تک قرآن کا طالب علم بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کے علم کے خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو علم تو دیتا ہے اس پر ہم سب کے لیے عمل کو آسان بنا. اللہ اس عمل میں ہم سب کو استقامت عطا فرما. اللہ اس عمل کو قبول کر کے بہترین اجر دے کر اللہ اس کو ہمارے جنت کے محل کا، جنت کے محل کے سودے کا ذریعہ بنا. تو اللہ کہتا ہے یہ جو تم بیٹھ کے سمیٹ رہے ہو نا، جو شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، چلو آج نہ جاؤ، سستی ہے، ڈھیلے ہو، نہ، یہاں جو تم سمیٹو گے وہو خیر مما یجمعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم نے کبھی یہ سوچا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لی اور کسی کو حلال؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان گھڑتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن میں سے تم جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے تقویٰ کا روش اختیار کی ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اللہم آتی نفسی تقواہا، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں نا، وہ تمہیں رنجیدہ اور غمزدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ تو المعز ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں اور ذلتوں سے بچانا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمانا. اللہ اس دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا. اللہ دنیا میں تو نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا، اللہ ذلتوں سے بچا لیا. اللہ ہمارے بہت سے عیبوں پہ تو نے پردہ ڈال کے ہمیں رسوائیوں سے بچا لیا. اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا. اللہ اس دن بھی ہمارے لیے فرما دینا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رکھو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. جو لوگ اللہ کے سوا اپنے شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ وہم اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا؟ سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. یہ قرآن میں آیت بارہا آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ایک اور الفاظ میں آتی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ قرآن میں جب بھی آئے اور جب بھی ہم پڑھیں، ایک بنیادی سا پیغام اپنے ذہن میں ضرور دہرا لیا کریں. وہ یہ کہ جب اللہ بارہا کہتا ہے کہ زمینوں آسمانوں کی کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، تو پھر ہمیں لازماً سوچنا ہے کہ یہ چیزیں جو میرے قبضے میں ہیں دنیا میں، یہ وہ ایک کوٹھی جو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ رجسٹری پہ میرے نام ہے، یا ایک زمین کا ٹکڑا، یا میرا سونا چاندی، میرا گھر بار جائیداد جو میری ہے، یا میرے لباس، میرے زیورات جو میرے ہیں، حقیقتاً یہ کس کے ہیں؟ ارے یہ بھی اللہ رازق کے ہیں. اللہ رازق نے اپنے رزق کی کنجیاں کھول کے ان کو میری عارضی سی زندگی کے لیے، میری چھوٹی سی زندگی کے لیے، مجھے ان کی ملکیت محض اس لیے سونپی ہے کہ وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہیں. اللہ کی نعمت بھی ہے، خدا داد نعمتیں، یہ نعمتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ امانتیں بھی ہیں. یہ سب چیزیں جو میرے اور آپ کے قبضے میں، یہ حقیقتاً میری ہیں ہی نہیں، یہ ہے اصل مالک اللہ کی، جس نے مجھے اس عارضی زندگی میں تھوڑے سے پیریڈ کے لیے آزمانے کے لیے دی ہیں کہ میں کیا کروں، میں ان کو اللہ کا سمجھ کے استعمال کروں یا میں ان کو اپنی ملکیت میں سمجھ کے جیسے چاہے استعمال کروں. جب بھی یہ آیت آئے تو اپنی نعمتوں میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ میری ہے ہی نہیں ہے، کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو پھر ذکر کس کا ہوگا؟ ذکر اللہ کا ہوگا. اپنی چیزوں پہ، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرے جیورات، یہ میری کوٹھیاں، نہیں، ذکر میرا نہیں ہوگا. میں، میرا، ہمارا، ہم، یہ نہیں ہوگا، ذکر اللہ کا ہوگا. دوسری بات، جب یہ سب نعمتیں اصل میں میری ہیں ہی نہیں، جو میرے باپ سے ملی، جو میری ماں سے ملی، اصل میں وہ اللہ کی ہیں، تو ہر نعمت پر پھر کیا کرنا ہے؟ شکر بھی اللہ کا کرنا ہے. کثرت سے ذکر اللہ کا کرنا ہے، کثرت سے شکر اللہ کا کرنا ہے. اور دوسری بات، جب یہ نعمتیں جن پر ہم اکڑتے ہیں، جن پر ہم گھمنڈ اور غرور کرتے ہیں، ان پر کوئی اکڑنے کی بات ہے؟ ہم تو ان کے مالک ہیں ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ ادھار پر کسی سے گاڑی لے کر چلاتے ہیں اور دو دن کے لیے کسی سے مستعار گاڑی مانگتے ہیں تو کیا اکڑتے ہیں؟ نہیں. لیکن جب اپنی گاڑی خریدتے ہیں تو اس پہ اکڑنے لگتے ہیں. ارے وہ میری، جو مجھے لگ رہا ہے وہ میری، وہ بھی میری نہیں ہے، وہ بھی اصل میں اللہ کی ہے. تو دنیاوی نعمتوں پر آج کے بعد، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی آیت جاننے پڑھنے کے بعد، کسی نعمت پر کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ نے ادھار دی ہے کچھ دیر کے لیے مجھے آزمانے کے لیے. تیسری بات، ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا. اور پھر جب ہے اللہ کی، وہ کچھ دیر کے لیے استعمال کرنے کے، دینے کے لیے، پھر اس کے بعد واپس لے لے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ میری تو تھی ہی نہیں، تھی ہی اللہ کی. اس نے مجھے کچھ دیر اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، کچھ دیر اس سے فیض پانے کے لیے، کچھ دیر اس سے سرور اور راحت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر اس نے مجھے دی، پھر اس کی تھی، اس نے واپس لے لی، تو اس پر رونا پیٹنا کیسے؟ اس پر شکوا شکایت کیسا؟ اس پر بے صبری اور آہو فغاں کیسی؟ چیزوں کے چھن جانے پر، چیزوں کے چلے جانے پر کیا ہے؟ نعمتوں کی کمی پر ہر حال میں صبر بھی کرنا ہے اور شکر کرنا ہے کہ شکر ہے مجھے اللہ نے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے تو مہلت دی. تو ہر حال میں شکر کر کے راضی بر رضا رہنا ہے. اور پھر جب وہ چیز میری ہے ہی نہیں، تو اس کو استعمال کس کی مرضی سے کرنی ہے؟ اپنی مرضی، اپنے اختیار اور اپنے طریقے سے نہیں، اصل مالک اور خالق کی مرضی اور احکامات کے مطابق. میرا گھر میرا نہیں، وہ میرے رب کی، رب کی ملکیت ہے. اس کی محفلیں میری مرضی کی نہیں ہوں گی، اس کی زیب و زینت اور آرائش میری مرضی کی نہیں ہوگی. میرے گھر کی زیب و زینت، میرے گھر کی محفلیں، میرے گھر کی رونقیں، میرے گھر کا ماحول، میرے گھر کا پردہ ہوگا تو خالصتاً اصل مالک کے احکامات کے مطابق ہوگا. اللہ سمجھنے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے دستبردار کرنے والا مسلم و مومن بنا دے. تمہارے پاس اس کال کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم ہی نہیں ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پاتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر انہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادرانِ قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کے رہوں گا. انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو اور ان قوموں کو بھیجا، ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا پھر وہ اسے مان کر نہ دیتے تھے. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلا نہیں پاتے. انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. جب انہوں نے آنچر پھینکے تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے نا، یہ تو جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو تو اللہ سدھرنے ہی نہیں دیتا. اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا. فرعون کے ڈر سے، خود اپنی قوم کے سر آبر وردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور یہ واقعہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے ہی نہیں تھے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ بنا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے. اے ہمارے رب، کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے میرے رب، ان کے مال کو غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں. اللہ نے جواب دیا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر سے گزار دیا. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے تب کہا کہ میں نے مان لیا. عین موت کے وقت اس نے کہا، میں نے مان لیا خدا بندے حقیقی کو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دیتا ہوں. جواب دیا گیا، آل آنا، اب ایمان لاتا ہے. ایمان کب تک معتبر ہے؟ موت کے وقت سے پہلے. اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بن جائے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو کیا نہ کر. قرآن کا ایک لا ہے آیت نمبر 94 میں، فلا تکونن من الممترین، قرآن میں شک کرنے والوں میں نہ بن جاؤ. اللہ نے جب سورہ بقرہ دی تھی تو سب سے پہلی چیز ہدایت کیا تھی؟ تم کیا نہ کرنا، لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، شک اور ریب سے بچو، کیونکہ اسی نے پچھلوں کو بھی ہلاک اور برباد کیا. تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی بھی نشانی آ جائے، وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا؟ یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب کہ ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے اس کو دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بحرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور قوم کی کوبا کا طریقہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو سارے کے سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر تو کیا لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ان کے لیے وارننگز اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے۔ اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان سے کہہ دو کہ لوگوں، اگر تم ابھی تک میرے دین کے معاملے میں کسی چیز میں شک پر ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارے جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو جسے مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اس محفل میں جس جس کو جو جو مصیبت تیرے حکم تیرے اذن سے آئی ہے، اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ ان مشکلات کو ٹال دے، اللہ ان تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ پریشانیوں کو مٹا دے، اللہ غموں کو سکون میں بدل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھوں کو سکون میں بدل دے، پریشانیوں غموں کو اللہ راحتوں میں بدل دے، بیماریوں کو صحت میں بدل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالی تنگیوں کو مالی خوشحالی میں بدل دے، خفگیوں ناراضگیوں کو محبتوں سے بدل دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ جہاں گمراہیاں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے، نماز کی دوریوں کو سجدے اور رکوع کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تو جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے، اللہ ہمیں اپنی برکتوں سے نواز دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو نعمتیں تو نے دی ہیں اللہ ان کے زوال سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا ارحم الراحمین۔ سب پر اپنا کرم فرما، سب پر اپنا فضل فرما۔ اس محفل میں جس جس کے دل میں جو جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر بھی ہے، اللہ وہ تمام دعائیں اور خواہشیں قبول فرما۔ ہمارے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان سے کہہ دو لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرتے چلے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. کون سا فیصلہ؟ تمہاری تکلیف کے کٹنے کا فیصلہ، تمہاری آسانی کا فیصلہ، اور یا تمہاری موت کا فیصلہ. صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنے والا بنا. اللہ ہمیں ایسی تکلیفوں اور مشکلوں میں مبتلا نہ کرنا کہ جن کو سہار نہ سکیں. اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا. اللہ آزمائے تو رب پسند طریقے سے آزمائش کے پرچے کو حل کرنے کے طریقے سکھانا، اور اللہ اس کی بہترین توفیق بھی عطا فرمانا. سورہ ہود، مکی سورت، 10 رکوعات، 123 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر آنے والی سورت. اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور زمانہ نزول وہی ہے جو سورہ یونس کا زمانہ نزول، مکہ کا درمیانہ اور آخری دور کا ابتدائی حصہ. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کہ آپ پر بڑھاپے کے اثرات آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ابو بکر، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا پیمانہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو غم کس بات پر تھا، اور اس غم کی شدت کی وجہ سے آپ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے. یہ غم کیا تھا؟ اپنی قوم کی گمراہی کا غم، اپنی قوم کی گمراہی کا غم، کہ میری قوم جو ہدایت کی طرف آ نہیں رہی، میری قوم جو اللہ کے نظام کو تھام نہیں رہی، میری قوم جو اس قرآن کو مان نہیں رہی ہے، میری قوم جو اس قرآن کو مان کے اس کی مان کے زندگی بدل نہیں رہی ہے، میری قوم کہیں اس عذاب سے دوچار نہ ہو جائے جو پانچ عذاب رسیدہ بستیوں کی رودادیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں. جب آپ ان قوموں کی رودادیں سنتے اور پڑھتے تھے جن کے اوپر رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور قوموں نے رسولوں کی اور اللہ کی وحی کی تعلیمات کا انکار کیا تھا، اور عذاب سے دوچار کر کے نیست و نابود کر کے ملیا میٹ کر کے ختم کر دی گئی تھی، ایسے ختم کی گئی تھی کہ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے، کیا تمہیں ان کی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ کیا تمہیں ان کی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ تو ایسے جو قومیں ختم ہو گئی تھی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے، ان رودادوں کو پڑھ کے جب مکہ والوں کی اور عرب کے لوگوں کی یہ رودادیں اور رویے منوان ویسے دیکھتے تھے تو آپ تڑپتے تھے اور آپ پریشان ہوتے تھے. اللہ ہمیں غموں کا یہ پیمانہ عطا فرما، اللہ ہمیں بھی یہ غم عطا فرما، اور اپنی قوم کی رہنمائی کی تڑپ اور لگن سے نکلنے کی شوق اور ذوق عطا فرما. اور اللہ یہ واقعات پڑھ کے ہمیں بھی متنبہ ہونے اور متنبہ کرنے والا بنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بنیادی مضمون جو ہے وہ جو ہمیں سمجھایا ہے، اس کے لیے پھر پانچ عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے بھی بتائے گئے ہیں. بنیادی مضمون بالکل ابتدائی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ قرآن کیا ہے؟ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی بھی دے گا اور ہر صاحب فصل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو گویا اگر آپ دیکھیں تو پہلی چار ہی آیتوں میں خلاصہ جو ہے وہ سورہ ہود کا بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکمت والی کتاب نازل کی ہے، اس کا حکمت والا کلام ہے جس میں بڑی مفصل طریقے سے آیات بیان کی گئی ہیں، اور ان آیات میں اللہ کی بندگی اللہ اور اللہ کے نبی کی بندگی اور اطاعت کی طرف مائل کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیات بھیجی گئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو متنبع کریں کہ اگر تم اس کی نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، اور ان کو خوشخبریاں دیں کہ اگر تم اس کو مان لو گے تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ یہ بنیادی مضمون ہے کہ جو قومیں قرآن کی واضح بیان کھول کھول کر بیان کرنے والے احکامات اور تعلیمات کو، جو اللہ کے احکامات نبی کی طرف بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو جو قومیں مان لیتی ہیں، ان کو مان کے ان کی مان لیتی ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور جو نہ ان کو مانتی ہیں یا ان کی نہیں مانتی، ان کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب الہی سے دوچار کو جاتی۔ یہ فلسفہ بنیادی تصور ہے جو اللہ سورہ ہود میں سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو یہ سب لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اسے چھپ جائیں، خبردار رہو جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں نا، اللہ ان کے چھپے ہوئے کو بھی جانتے اور کھلے ہوئے کو بھی، اور وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ کیوں بنایا اس نے زمین اور آسمان؟ تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ منکر انکار کرنے والے فوراً کہتے ہیں یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے سزا کو ٹال دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے سزا کو روکا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو پھر کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گی، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دل ادھر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس پر تمہارا دل تنگ ہو کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز پر حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی بھی 10 سورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو ان کو بلا لو، اگر تم ان معبودوں کو انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچے تو جان لو اللہ کے علم سے یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکاؤ گے؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنما چیزوں کے طالب ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کرتے، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور سب ان کا سارا کیا دھرا باطل ہو گیا۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف گواہی رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود ہے، ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اس شک سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے گا؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت اور گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کن ظالموں پر؟ उन पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और इस रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। वो जमीन में अल्लाह को बेबस करने वाले न थे और ना अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी और मददगार है। उन्हें अब दोहरा अजाब दिया जाएगा। वो ना किसी की सुन ही सकते थे और ना ही खुद उन्हें कुछ सूझता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ उनसे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। ना गुरेज है कि वही आखिरत में सबसे बढ़ के घाटे वाले होंगे। अल्लाह हमें इन में ना बनाना। रहे वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वो जन्नती हैं और जन्नत में रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा, दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? और ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा था। अच्छा जनाब, अब यहां से आगे अल्लाह सुभाना ताला उन पांच अजाब रसीदा बस्तियों की रुदादें, उनके किस्से, उनके वाकयात सुनाएगा ताकि हमारे लिए वो एक इबरत का नमूना और पैगाम बन जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रुदाद, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और